बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ کے خطوط پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامنے یہ تو نہیں، پروگرام میں شامل نشریات کی ترتیب، اور اب ہم بتا دیں آپ کو ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.zahirtv.ir۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات نوٹ فرما لیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 7:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بعض ممالک خارجہ پالیسی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لے رہے ہیں۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کی چوتھی کانفرنس سے ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر کا خطاب۔ ہندوستان میں راجیہ سبھا کی کاروائی جمعرات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ متعینہ وقت یعنی 8 اپریل سے پہلے ختم۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کو اضافی سر چارج بجلی مزید مہنگی کرنے کا اختیار مل گیا۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو تباہ کن عالمی خطرہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ بعض ممالک خارجہ پالیسی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت کا سہارا لے رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں جملہ ایران، ترکی، چین، روس اور پاکستان کے پارلیمانی اسپیکروں کی چوتھی کانفرنس اپنے خطاب میں کہا ہے کہ COVID-19 کی مانند دہشت گردی بھی بے گناہوں کی جان لینے کے لیے کسی سرحد تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عالمی تباہ کن خطرے کی حیثیت سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اصولی مہم اس بات کی متقاضی ہے کہ مسائل پیدا کرنے والے ممالک اور ان کے حامی ملکوں کے نظریات اور ان کی وجوہات کا پتہ لگا کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ محمد باقر قالیباف نے تاکید کی کہ دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں جملہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ اور ظالمانہ پابندیاں اقتصادی دہشت گردی کا واضح نمونہ ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے افغانستان کے بارے میں بھی افغانستان اور پورے علاقے سے بیرونی فوجیوں کے انخلاء کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی پالیسی افغانستان کے آئین اور عوامی رائے کی بنیاد پر تشکیل پانے والی حکومت کی حمایت پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقے میں پائیدار امن و ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہندوستان میں راجیہ سبھا کی کارروائی جمعرات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، جس کے ساتھ ہی بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ متعینہ وقت یعنی 8 اپریل سے پہلے ختم ہو گیا۔ چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے سے پہلے اپنے اختتامی بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کا دوسرا سیشن ہے جو کورونا وبا کے سائے میں ہوا ہے، اور یہ اطمینان کی بات ہے کہ اس دوران کووڈ پروٹوکول اور تمام ضروری اسٹینڈنگ آپریٹنگ سسٹم پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سیشن کے دونوں مرحلوں کے لیے کل 33 اجلاس متعین تھے، تاہم دوسرے مرحلے کے وقت سے پہلے ختم ہونے کے سبب کل 23 اجلاس ہی ہو سکے۔ بجٹ سیشن کا پہلا مرحلہ 29 جنوری سے 12 فروری اور دوسرا مرحلہ 8 مارچ تک چلا. اس دوران ایوان میں کل 19 بل پاس کیے گئے. ادھر کانگریس نے حکومت پر اپوزیشن کی بات نہ سننے اور منمانی کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی مقررہ وقت سے دو ہفتے قبل ملتوی کرنا جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. راجیہ سبھا کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے لوک سبھا میں پارٹی لیڈر کا کردار ادا کر رہے رونیت سنگھ بٹو اور راجیہ سبھا میں پارٹی کے چیف وپ جے رام رمیش نے جمعرات کو یہاں کانگریس ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کسی بھی معاملے پر ان کی بات نہیں سنتی اور اکثریت کے غرور میں اپوزیشن کے اعتراضات کو مسترد کر کے بل منظور کرتی ہے. کانگریس لیڈر نے کہا کہ حکومت نے بجٹ اجلاس مقررہ وقت سے دو ہفتے قبل ختم کر کے پارلیمنٹ کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. انہوں نے اسے منمانی بتایا اور کہا کہ اس طرح کے فیصلے سے جمہوریت مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوتی ہے. ہندوستانی کسانوں کی تحریک کے رہنما راکیش ٹکیت نے کسانوں سے کہا ہے کہ سرکاری ایجنسی کے اہلکار اگر ڈرانے کی کوشش کریں تو انہیں یرغمال بنا لیں. راکیش ٹکیت نے کسان مزدور ایکتا مہا پنچایت میں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے خیر خواہ لیڈروں کو اکیلا سمجھنے کی سرکار غلطی نہ کرے. ان کے ساتھ کسان اور عوام کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ 26 مارچ کو ہندوستان میں مکمل ہڑتال ہوگی جس میں ریل اور سڑک کے تمام راستوں کو جام کر دیا جائے گا. راکیش ٹکیت نے کسانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی سرکاری ایجنسی کسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرے تو ان کے افسران اور ملازمین کو یرغمال بنا لیں. راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کو مزدور بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے 26 جنوری کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک پائپ پر مذہبی جھنڈا لگا دیا تو کیا گناہ کر دیا. لال قلعہ تو سرکار پہلے ہی بیچ چکی ہے. واضح کسانوں کی متعدد تنظیمیں گزشتہ کئی ماہ سے احتجاج کر رہی ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ مرکز کے ذریعے پاس کیے گئے 3 زرعی قوانین کو واپس لیا جائے. پاکستان کی وفاقی حکومت کو اضافی سرچارج بجلی مزید مہنگی کرنے کا اختیار مل گیا. نیپرا ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا. آرڈیننس کے مطابق حکومت بجلی کے بلوں پر 10% سرچارج وصول کر سکے گی. نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے آرڈیننس کا اطلاق فوری ہوگا. آرڈیننس کے مطابق حکومت کو 1.40 روپے فی یونٹ تک سرچارج لگانے کا اختیار مل گیا. مسلم لیگ نون کے دور میں حکومت کو سرچارج عائد کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا تھا. آرڈیننس کے مطابق حکومت کو آئندہ 2 سال میں بجلی 5.5 روپے تک مہنگا کرنے کا اختیار ہوگا. حکومت بجلی کی قیمت کے 10% تک سرچارج لگا سکے گی. پاکستانی پولیس نے اعلان کیا کہ ایک مسافر گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ شہر گلگت کے مضافاتی علاقے نلتر میں پیش آیا. وین میں 18 مسافر سوار تھے اور اس پر نلتر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی. گلگت کے SSP نے بتایا کہ اس واقعے میں 6 مقامی افراد ہلاک ہوئے ہیں جس میں سے ایک خاتون بھی شامل ہے جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کو جنگ یمن کا اصل محرک قرار دیا ہے. اپنے ملک کے خلاف امریکی سعودی جارحیت کو 7 سال پورے ہونے پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ نے جنگ یمن کے اخراجات اور نقصانات سے بچنے کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ تمام تر حقائق سامنے آنے کے باوجود سعودی عرب نے اب تک اس جنگ سے عبرت حاصل نہیں کی. انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگ یمن کا مرکزی کردار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس کا ساتھ دے رہا ہے جبکہ باقی ممالک ان دونوں ملکوں کے کاسہ لیس ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ کے کردار پر بھی کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی جارح سعودی اتحاد اخلاقی میدانی اور سیاسی ناکامی سے دوچار ہونے لگتا ہے اقوام متحدہ بیچ میں کود پڑتا ہے اور یمنیوں سے کہا جاتا ہے کہ جنگ بند کر دو. یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس کے جوانوں نے صوبہ معارف کے مغربی علاقوں کو سعودی جنگی اتحاد کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے جمعرات کو بتایا کہ صوبہ معارف میں سعودی جنگی اتحاد کے اہم اور اسٹریٹجک فوجی مراکز ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں. غاصب امریکی فوجی شام سے تیل اور گندم چوری کر کے عراق منتقل کر رہے ہیں. شام کی سرکاری خبر رس ایجنسی سانا کے مطابق غاصب امریکی فوجوں نے شامی ذخائر سے لوٹے جانے والے گندم کے 18 ٹرکوں کو سیمالکا کی غیر قانونی گزرگاہ کے ذریعے عراق منتقل کیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی فوجی سیمالکا نامی غیر قانونی گزرگاہ کو غلات، تیل اور دوسرے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق تیل اور گندم چور امریکی فوجیوں نے رواں ماہ کے دوران گندم کی 50 کھیپیں اور تیل سے لدے 500 ٹینکر شام سے عراق منتقل کیے ہیں. امریکی اور ترک فوج اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر کافی عرصے سے غیر قانونی طور پر شمالی اور شمال مشرقی شام میں موجود ہیں اور تیل، گندم اور دوسرے غلات کی لوٹ مار کے علاوہ علاقے کے لوگوں کو بھی حملوں کا نشانہ اور ان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم شام کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ شام کا بحران، جس کو اب ایک عشرہ مکمل ہو گیا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے، اور اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ممالک اب کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ استقامتی محاذ اور استقامتی گروہ اس سازشوں کے مقابلے میں کس حد تک ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج شام کی مجموعی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔
شکریہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب، ایک عشرہ گزرنے کے باوجود شام کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں شام میں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین زاویے ہیں اگر آپ اس وقت کی کیفیت کا دیکھیں۔ ایک یہ کہ جو سازش شروع کی گئی تھی اس کے نتائج کیا ہوئے، یعنی آیا سازش کرنے والوں کو اپنے اہداف میں کامیابی ملی ہے یا نہیں، یہ ایک اس کا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس 10 سالہ دہشت گردی کے نتیجے میں شام اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، اپنی اقتصادی صورتحال سے، اپنی سماجی صورتحال، اپنے حکومتی اداروں کے عنوان سے اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تیسرا اس کا زاویہ بنتا ہے کہ اس وقت عرب دنیا کے اندر اس کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں اس کو عرب دنیا سے الگ کر دیا گیا تھا۔ چوتھا اس کا ایک عالمی تناظر ہے کہ عالمی سطح پہ اس وقت شام کس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ پانچواں، جس کی طرف آپ نے خصوصی طور پہ اشارہ کیا ہے، وہ اسرائیل کے عنوان سے ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ کیا گیا تو اس وقت مقاومت کہاں پہ کھڑی ہے، یا خود شام کی جو حمایت ہے مقاومت کو اور اینٹی اسرائیل جو فیکٹر ہے وہ کتنا شام میں۔ تو یہ جب چار پانچ البتہ اور بھی اس کے زاویے بن سکتے ہیں، لیکن ان زاویوں کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو سازش بنائی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ وہ سازش تھی کہ اس کے بھی البتہ دو تین فیز تھے۔ پہلا فیز یہ تھا کہ اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک اپنی مرضی کی حکومت لائی جائے گی۔ دوسرا فیز یہ تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، اگر یہ نہ ہوا تو چلیں کچھ بشار اسد کو دے دیں گے، کچھ فلاں کو دے دیں گے، کچھ فلاں کو دے دیں گے۔ یہ بھی ایک دوسری فیز تھی، جیسے کہتے ہیں پلان بی یہ تھا۔ پلان سی تھا کہ اس کو بالکل مکمل طور پہ برباد کر دینا ہے تاکہ ایک عبرت بن جائے باقی ممالک کے لیے کہ وہ اس طرح کی طاقتوں کے مقابلے میں، یا اگر اس کے ایک بڑے سیناریو میں کہ جو بھی امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں آئے گا اس کا ہم یہ حال کر دیں گے۔ تو یہ جو سازش ہے یہ تو تینوں طریقے عنوان سے آپ دیکھیں گے، نہ تقسیم ہوا ہے شام، نہ حکومت میں تبدیلی آئی ہے، اور نہ ہی اس کو اس انداز سے تباہ و برباد کر چکے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے عبرت بنے. ایک زاویہ جو اس لحاظ سے سازش تو عنوان سے جو مکمل طور پہ
ناکام ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صفدر رضا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب، سیاسی اور جو ٹیکنیکل معاملات تھے ان پر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی شام کی صورتحال کے حوالے سے. بنیادی سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شام میں جو کچھ بھی ہوا اس بات سے قطع نظر کے جو مقاصد تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی، جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ابھی تک حاصل کر سکے، لیکن بہرحال شام ایک انسانی المیہ سے دوچار ہوا، ذمہ دار کون ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ شام کی صورتحال سے پہلے یہ صورتحال دیکھیے دو تین چیزیں ہیں جیسے پیرالل چل رہی ہیں. امریکہ کا عراق پر قبضہ گریٹر اسرائیل کے خواب کو تعبیر دینے کی کوشش تھی جو کہ بری طرح ناکام ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ 2003 میں امریکہ کا عراق پر انہی مارچ کے مہینے میں جو ہجوم ہوا تھا وہ آج مارچ 2021 میں دیکھیے تو وہ مکمل انخلا کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ 2006 میں کنڈولیزا رائس نے لبنان پر اسرائیلی حملے اور حزب اللہ کو مار پٹائی کے لیے کہا تھا کہ یہ ایک نئے مشرق وسطی کے درد زے ہے. آپ دیکھیے کہ اس نئے مشرق وسطی میں سوائے استکبار اور استعمار اور اسرائیلی اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور عربوں کو اسرائیل کی محبت میں رسوا کرنے کے علاوہ مشرق وسطی تبدیل نہیں ہوا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو دباؤ تھا وہ اور استکبار کی ساری کوششیں وہ شام پر ہو گئی. دیکھیے کہ جنوب سے کس طرح جبہ النصرہ اور داعش نے پیش قدمی شروع کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اردن اور اس کے پیچھے سعودی عرب اور اس کے علاوہ پوری ورلڈ تھی جو یہاں سے تھی. اس کے علاوہ ترکی کو کس انداز میں عالم اسلام کا ہیرو کر کے اور اینٹی اسرائیل طاقت کے طور پر پیش کیا گیا، اور کس انداز میں جناب اردوان نے مرمارا بحری جہاز وہاں پر بھیجے جو کہ غزہ کی سیج کو ختم کرنے کے لیے تھے، اور کس طرح اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور پھر کس طرح اس نے شمال کی طرف سے ادلب اور دیر الزور اور حلب کے علاقے سے اپنا اثر و نفوذ اس طرح بڑھایا کہ وہ امریکہ کو ساتھ تھا. اور اس کے علاوہ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک تھوڑی سی فرکشن، کیونکہ امریکہ کے اپنے لوگ تھے کرد، امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا اور وہ امریکی طرف سے لڑ رہے تھے لیکن ترکی ایسے نہیں چاہتا تھا. تو یہ تھوڑا سا کوبانی میں تھوڑا سا ایک انسانی المیہ بھی بنا اور ترکی اور امریکہ کے درمیان آویزش بھی ہوئی، اور پھر کیسے ہم نے دیکھا کہ ترکی، امریکہ، اسرائیل، سارے عرب ممالک اور سارے پڑوسی مل کر جنوب سے، شمال سے اور مغرب سے شام کے خلاف ایک ہمہ جہتی جنگ شروع ہو گئی. لیکن کمال داد دینی پڑتی ہے شام اور اس کے حلیفوں کی کہ انہوں نے پامردی سے، استقلال سے اور انتہائی جرات سے ان ساری ورلڈ پاور کا، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، ترکی، عرب ممالک اور داعش جیسے درندہ اور خود شام کے اندر کی اپوزیشن کو انہوں نے شکست دی. اور آج دیکھیے کہ وہ سارے پسپا ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایک پاکستانی این جی او نے بھی ادلب کے آس پاس ترکی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو ترکی کا زیر اثر علاقہ ہے وہاں پر ایک بلڈنگ کا افتتاح کیا ہے. تو بہرحال یہ ساری سازشیں ایک طرف، اور ترکی کے عوام، ترکی کی مسلح افواج اور اس کے جو ہم نوا تھے ان کی پامردی ایک طرف، اور آپ نے دیکھا کہ ان چند مٹھی بھر لوگوں نے جو کہ انقلابی تھے اور جو کہ مزاحمتی گروپ کے تھے، جو اینٹی اسرائیل، اینٹی امریکن اور اینٹی استعمار تھے، انہوں نے ساری سپر پاورز کو شکست دے کر اور اب دیکھیے کہ مشرق وسطی کا واقعی نقشہ تبدیل کر کے رکھتی.
بہت شکریہ جناب صفدر رضا صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام, تو لیجیے سماعت فرمائیے.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہم لے کر حاضر ہیں. امید ہے کہ اس سلسلے وار پروگرام سے بھی آپ سامعین محسوس ہو رہے ہوں گے.
پروگرام کا آغاز اس شعر سے کر رہے ہیں, مسکراؤ بہار کے دن ہیں, گل کھلاؤ بہار کے دن ہیں. گویا ہر کلی تبسم کو بے قرار, ہر غنچہ کھلنے کو تیار, اور ہر شجر ہرا بھرا ہونے کو آمادہ ہے. بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھول باغات میں خوشبو لٹاتے نظر آتے ہیں, گویا شجر ہرا رنگ اوڑھ لیتے ہیں. لوگوں کے لیے بہار کا پیغام یہ ہے کہ آپ بھی فطرت اور نیچر سے کم نہیں ہیں, اور کبھی تو آپ کی قدر و منزلت اس سے بھی بالا تر ہے. چنانچہ اگر بہار کا موسم آئے اور سویا ہوا نیچر بیدار ہو جائے, لیکن ہم خواب غفلت میں ہی پڑے رہیں اور دیرینہ کینوں اور بغض و انات کا زنگ دلوں سے نہ مٹائیں, تو یہ بہت شرم کی بات ہے. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر میں آیا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے سے آگاہ اور باخبر نہ ہو, وہ سب سے غافل ترین انسان ہے. بہار کی سانسیں دم عیسیٰ کی مانند فطرت کی سوئی ہوئی روح کو بیدار کرتی ہیں, اور عصائے موسیٰ کی طرح سیاہی دل کو چیرتی ہیں تاکہ اس کے مشتاق افراد کے لیے آرزوؤں کا پیغام لائے. بہار کے آنے کے ساتھ ہی کونپلوں کی رگ میں خون جوش مارنے لگتا ہے, اور دانے بہار کی نوازش کے ساتھ سردی کی غفلت زدہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں.
موسم بہار انسان کی بیداری کے لیے ایک قیمتی خزانہ اور خدا شناسی کا درس سکھاتا ہے. خداوند عالم نے ہماری بیداری کے لیے ہزاروں گھنٹے بنائے ہیں. ہر بچے کی پیدائش یا کسی عزیز کی موت, چہرے پر پڑتی ہوئی جھوریاں اور طاقت و اقتدار میں اتار چڑھاؤ, ہر خوشی کا وجود و عدم وجود, اور ہر سال کی بہار اور خزاں یہ سب کے سب ایسے ایام اور ساعتیں ہیں کہ جو انسانوں کی بیداری کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ بہار کی تجلی بے مثال و یکتا خدا خالق و مہربان کی توانائی کی تجلی ہے۔ موسم بہار کی روح توحید اور غور و فکر اور تازگی کی روح ہے۔ انسان کو خدا شناسی، معاد شناسی، تحمل و تغیر اور رشد و تکامل کا درس دیتی ہے۔ بہار خدا کی قدرت کی ایجاد اور اس خالق و مدبر کی تدبیر ہے کہ جس نے اپنی عظیم قدرت سے فطرت اور نیچر کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ بہار خداوند عالم کی عظیم نشانی ہے جو اقوام عالم اور پوری عالم انسانیت کو اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ دنیا میں ہر لمحہ جو تحول و تغیر پیدا ہو رہا ہے، یہ اس عظیم خالق کی قدرت و طاقت کا مظہر ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت و تدبیر سے سارے عالم کی کمال کی جانب رہنمائی کی ہے۔
بہار اور نیا سال انسانوں کی دوبارہ زندگی کے لیے ایک پیغام ہے، اور فطرت اور نیچر میں تبدیلی روز قیامت انسانوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ جس کا مشاہدہ انسان ہر سال کرتا ہے۔ قیامت کی بے پناہ علامات نیچر میں پائی جاتی ہیں کہ جن کے مشاہدے کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں زمین کے دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر خالق بہار اور پروردگار خلقت نے نیچر کے دوبارہ زندہ ہونے اور فطرت کے جی اٹھنے کی توصیف میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے: واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، اور مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔
ان آیات سے کہ جو فطرت کے دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کر رہی ہیں، اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ موسم بہار میں فطرت کا دوبارہ زندہ ہونا موسم خزاں اور موسم سرما کے بعد ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان آیات کی لامحدود اور اتہ گہرائی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ خداوند عالم فطرت کے دوبارہ زندہ ہونے کی یاد دہانی کے ذریعے اپنی لامتناہی قوت و اقتدار کی تصویر کشی کر رہا ہے، اور اخلاقی معزہ و نصیحت کے مقام میں مومنین کو تلقین کر رہا ہے کہ بہار کو قیامت کی یاداوری کے لیے ایک انتباہ جانو، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بھی موسم بہار کا مشاہدہ کرو تو قیامت اور موت کے بعد اپنے زندہ کیے جانے کو بہت زیادہ یاد کرو۔
موسم بہار فطرت میں دوبارہ نکھار لاتا ہے، اور دشت و صحرا کے پھولوں اور درختوں کی آنکھوں میں نور اور روشنی لاتا ہے۔ موسم بہار آتا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ خدا کی خلقت کا آلودگیوں اور برائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنا گھر اور اپنے اطراف کو اور اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیں، اور ساتھ ہی اپنی روح اور اپنے باطن کی طہارت کے لیے بھی کوشاں رہیں، کیونکہ ہر انسان کے باطن کی پاکیزگی معاشرے کے تمام افراد کے لیے اچھائی و بھلائی اور سکون کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو بغض و کینے اور برائیوں سے پاک و صاف رکھیں کہ جس میں بہار کی آمد اور اس کے وجود کو در کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ ایسی بہار کہ جو انسانوں کو سب سے بہتر حالت کی جانب دعوت دیتی ہے اور بہترین لمحات ہمارے لیے رقم کرتی ہے۔
موسم بہار فطرت سے کچھ سیکھنے کا موقع ہے، ایک اچھی اور خوبصورت عادت و خصوصیت کے جو انسان فطرت سے سیکھتا ہے، سخاوت اور مہربانی و محبت ہے۔ موسم بہار ہر لمحہ نسیم محبت کو پھولوں، کلیوں اور درختوں کی پتیوں کو ہدیہ کرتا ہے، اور ایک بار پھر یہ موسم بیدار ہوا ہے تاکہ اپنے دوستوں کو اپنا سارا سرمایہ تقدیم کر دے۔ ایام نوروز میں جود و بخشش کے جذبے میں وسعت آتی ہے، اور سبھی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی میں حصہ دار بنائیں۔ تا تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت بلال حبشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عید فطر کے دن عورتوں کے صدقے ان کے بڑے اور چھوٹے کنگن اور بالیاں یا گوشوارے اکٹھا کرتے تھے تاکہ مسکینوں اور فقیروں تک پہنچا سکیں۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں دوسروں کو حصہ دار بنانا اور ان کو راہ خدا میں خرچ کرنا خدا کی نعمتوں کے شکر کے مترادف اور برکت میں اضافے کی ضمانت ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے فرمان کے مطابق مومن شخص کو چاہیے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ حقیقی نیکی حاصل کر سکے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 92 میں ذکر ہو رہا ہے، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔
بہار کا پیغام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ آپ بھی فطرت اور نیچر سے کم نہیں ہیں، بلکہ آپ کی منزلت تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے شرمناک ہوگی کہ اگر بہار آئے اور سوئی ہوئی فطرت تو بیدار ہو جائے لیکن ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردہ کوہ صحرا تو دوبارہ زندہ ہو جائیں اور سب پر اپنی مسکراہٹیں بکھیر دیں لیکن ہمارے دلوں پہ دیرینہ کینہ و بغض اور ذلیل و رسوا کن دشمنیوں کا زنگ برقرار رہے اور ہمارے دل نفرتوں سے ہی بھرے رہیں۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے سے باخبر نہ ہو اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے وہ غافل ترین شخص ہے۔
سامعین، انسان سخاوت اور تحفے تحائف دے کر، صلہ رحم کر کے، اقربا سے ملاقات اور معاشرے کے ذریعے اور ترک گناہ کی توفیق حاصل کر کے اپنے ہر دن کو نوروز منا سکتا ہے اور ہر دن کو عید قرار دے سکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لفظ عید کی توصیف میں فرماتے ہیں، ہر وہ دن جس دن ہم سے خدا کی معصیت نہ ہو وہ دن عید ہے۔ اسی بات کو شاعر یوں بیان کرتا ہے، جس دن نہ ہم سے معصیت کردگار ہو اس دن خدا گواہ حقیقت میں عید ہے۔ در حقیقت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ بہار کی مانند ہو سکتا ہے اور گناہ سے دوری کر کے دل کے تاریک ہونے کی راہ میں مانے بن سکتا ہے اور خداوند عالم سے قربت کے ذریعے اور اپنے دل و روح کو روشنی اور تازگی بخش سکتا ہے اور دوبارہ زندگی پا سکتا ہے۔
موسم بہار سب سے محبوب اور عزیز ترین موسم ہے، لیکن بہار فطرت بہار کے حقیقی خالق کی معرفت کے بغیر بے روح اور بے جان اور فرحت و نشاط سے آری ہے۔ دائمی اور حقیقی بہار کا ادراک امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں ہوگا، جیسا کہ آپ کے زیارت نامے میں آپ کے ظہور کے ایام کو عوام کی بہار اور خوشی کے ایام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت سی روایات میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ شیعوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ نوروز کے ایام میں حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب متوجہ ہوں اور آپ کے ظہور کی خداوند عالم سے دعا کریں۔ فرزند رسول کشاف الحقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کوئی ایسا نوروز نہیں جس میں ہم ظہور قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرج کے منتظر نہ ہوں، کیونکہ نوروز ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ایام میں سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، نوروز وہ دن ہے کہ جس دن ہم اہل بیت کا قائم اور صاحب امر ظہور کرے گا۔
ابھی آپ سامعین عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور پروگرام بزم دوستاں میں ہم پروگرام کا آغاز سامعین کی صحت و سلامتی، ان کی ترقی و پیش رفت، ان کی زندگیوں میں خوشحالی، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب کرونا وائرس کی لہر جو ہے وہ پھیل رہی ہے دوبارہ، اس حوالے سے ان کی صحت و سلامتی کے آرزو مند ہیں۔ اس امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سامعین کی زندگیوں میں صحت و سلامتی، تندرستی کے ساتھ ساتھ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ سامعین کی محبتوں کا شکریہ، خاص طور پر بزم دوستاں گروپ میں سامعین کی طرف سے ریسپشن رپورٹ جو پابندی کے ساتھ ارسال کی جاتی رہی ہیں پاکستان کے مختلف مقامات سے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تہے دل سے ان کے ممنون ہیں کہ نہایت محبت کے ساتھ ریڈیو کی نشریات سنتے بھی ہیں اور مختصر سی ریسپشن رپورٹ ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آواز کی کیفیت کا، پروگراموں کے نشر ہونے کے حوالے سے اس کی کیفیت کا، اور سامعین کی دلچسپی کا بھی اس سے بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ نوروز کے ایام ہیں، اور ان ایام کی مناسبت سے بھی ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ہم بھی خوشی اور مسرت کے اس موقع پر اور جشن نوروز کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اب پروگرام میں باقاعدہ سامعین کے خطوط کو شامل کرتے ہیں۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے مقبول احمد شاہانی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے نوروز جہان افروز کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جشن نوروز کے موقع پر ایران سمیت فارسی زبان بولنے والے ملکوں کے عوام بھی اس جشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نوروز قدیم ایام سے منایا جاتا رہا ہے اور ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ نوروز کا جشن ہمیں زندگی میں نظم پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ان ایام میں ریڈیو تہران سے بہترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ نوروز محبت کا پیغام دیتا ہے، نوروز ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں ریڈیو تہران کے اسٹاف سمیت پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، اور خاص طور پر تازہ عالمی خبریں، پروگرام یادوں کے جھروکے، خلقت کی رانائیاں، آئیے فارسی سیکھیے، میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔
جی جناب، مقبول احمد شاہانی صاحب ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور نوروز جہان افروز کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی، اور یہ بھی بتایا کہ نوروز کا جشن جو ہے وہ آپ کے علاقے میں بھی منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقریباً نوروز جو ہے تمام قوموں کی ثقافت کا حصہ ہے اور مختلف انداز سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اس جشن کے اندر جو ہے لوگ بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں اور پاکستان میں بھی بسنت کے عنوان سے یہ جشن جو ہے منایا جاتا ہے۔ اس کی تاریخیں تھوڑی سی شاید اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو ایک فطری سلسلہ ہے، زمین جو ہے وہ ایک اپنی تبدیلی کا جو ہے وہ ایک اندیا دیتی ہے اور پیڑ پودے پھول جو ہے وہ کھلنے لگ جاتے ہیں، کلیاں جو ہیں وہ چہچہاتی ہیں، اور نوروز کے اندر ہر طرف جو ہے وہ سرسبز و شاداب ماحول ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ تقریباً تمام قوموں کی ثقافت کا حصہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نوروز ہمیں زندگی میں نظم پیدا کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو نوروز کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نظم پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ فائدہ مند بنانا چاہیے، ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو، اس سے وہ استفادہ کریں۔ زندگی ہماری ہے لیکن یہ زندگی جو ہے دوسروں کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور ایک خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہی خدمت کا جذبہ جو ہے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے گا۔ ریڈیو تہران نے بھی اس مناسبت سے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں اور سامعین کو وہ پسند آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مبارکباد پیش کی آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں آپ کو پسند ہیں، تبصرے پسند ہیں، اسی طرح پروگرام یادوں کے جھروکے، خلقت کی رانائیاں پروگرام آپ کو پسند آیا، آئیے فارسی سیکھیے پروگرام جو ہے وہ بھی آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ بہت شکریہ جناب مقبول احمد شاہانی صاحب کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی، یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے زاہد بٹ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جشن نوروز کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں اور تمام ایرانیوں اور دنیا بھر میں فارسی بولنے والوں کو نیا ہجری شمسی سال 1400 بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے یہ سال بھی خیر و برکت کا سال قرار پائے۔
جی جناب زاہد بھٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نوروز کی مناسبت سے مبارکبادی پیغام ارسال کیا، اور ہجری شمسی سال 1400 کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس خوشی کے موقع پر آپ کا یہ پیغام ہمارے لیے بہت ہمت افزائی کا باعث ہے، اور آپ ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا، اگلے پیغام کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے ارشاد تھیم صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے ریڈیو تہران کے تمام ارکان اور ایرانی قوم کو نئے ہجری شمسی سال 1400 کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران میں جشن نوروز کے ایام ہیں، اور مجھے بھی ایک مرتبہ ان ایام میں ایران میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، اور میں نے ان ایام میں ایران میں رہ کر بہت لطف اٹھایا تھا۔ نوروز کے ایام میں ایران میں ایک عجیب سما ہوتا ہے، اور ایران کے تمام عوام ان ایام کو قومی جشن کے عنوان سے مناتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام بہترین جا رہے ہیں۔ میں ملتان میں جب شہر میں ہوتا ہوں تو نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، اور جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو ریڈیو تہران کی نشریات ریڈیو کے ذریعے صاف سنائی دیتی ہے۔ پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ پروگرام درخشاں ستارے سنا، دل باغ باغ ہو گیا۔ اسلامی شخصیات کے حوالے سے آگہی فراہم ہوئی۔ ارشاد تھیم صاحب مزید لکھتے ہیں، ویسے ریڈیو تہران کے سامعین کی سہولت کے لیے پروگرام کو سائٹ میں اپلوڈ کرنے کا بھی اچھا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سائٹ پر خبریں، تجزیہ، صحت ٹی وی کے پروگرام بھی پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔
جی جناب ارشاد تھیم صاحب، ملتان پنجاب پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بھی ہجری شمسی سال 1400 کی مناسبت سے، یعنی نوروز کی مناسبت سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور نوروز کی مبارکباد پیش کی، اور یہ تجربہ جو آپ کو نوروز کے ایام میں یہاں ایران میں رہنے کا تھا اس کا بھی ذکر آپ نے کیا، اور ان ایام میں خوشیوں میں آپ یہاں ایرانی قوم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یقینی طور پر یہ ایام جو ہیں بہت لطیف، بہت پیار و محبت والے، اور اس کے اندر جو ہے انسان اپنے آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پاتا ہے، اور جو بھی غیر ملکی یہاں ان ایام میں آتا ہے تو یہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اب وہ حالات پہلے جیسے نہیں ہیں ان دو سالوں میں، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والا نوروز جو ہے وہ کورونا وائرس سے پاک ہوگا اور ہمیں اس وائرس سے چھٹکارا ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر احتیاط کریں، ماسک لگائیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اور اسی کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہم اس وائرس سے نجات حاصل کر سکیں اور ہماری خوشیاں جو ہیں وہ سابقہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں، جب ہم بغیر کسی ڈر و خوف کے اجتماعات میں شرکت کریں، ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں اور کسی قسم کا خوف ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ریڈیو کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بزم دوستاں آپ سب کا پروگرام ہے، اور یقینی طور پر یہ پروگرام سامعین کے دلوں میں ایک محبت پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے یہ پروگرام جو ہے سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ پروگرام درخشاں ستارے کا آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے آپ نے ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں کا ذکر کیا۔ جہاں تک آپ نے سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، تو بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وقت پر پروگراموں کو سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور سامعین ان پروگراموں کو بر وقت سنیں، اور یقینی طور پر سنتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے بلقیس فاطمہ صاحبہ نے۔ انہوں نے بھی نوروز اور نئے ہجری شمسی سال 1400 کے آغاز کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے، اور لکھا ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ ہجری شمسی سال ایران سمیت تمام دنیا میں رہنے والے امن پسندوں کے لیے خوشی اور خرمی کا سال ہو اور دنیا میں امن و سلامتی کا بول بالا ہو۔ ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کو میرا خلوص بھرا سلام۔
جی محترمہ بلقیس فاطمہ، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے بھی مختلف مناسبتوں پر ریڈیو تہران کے لیے پیغامات ارسال کیے ہیں، اور نوروز کے یہ ایام بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس مناسبت سے بھی بہترین پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ان ایام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو دعائیہ کلمات آپ نے اپنے اس مختصر سے پیغام میں ارسال کیے ہیں، ہماری بھی یہی تمنا اور یہی آرزو ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ امن قائم ہو، امن کا بول بالا ہو، اور ظلم و ستم اور بربریت جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور دنیا میں جہاں بھی جو ہے ظلم جاری ہے وہ ظلم جو ہے وہ ختم ہو، اور ظلم کرنے والے جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں۔ یقینی طور پر ہمارے دل سے یہی دعا نکلنی چاہیے کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے گزشتہ دن سے جو ہے وہ بہتر ہو۔ اور جشن نوروز کی مناسبت سے بھی آپ نے ریڈیو تہران کے اسٹاف کو مبارکباد پیش کی، ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم. Oh,